صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفتش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے لے کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا، خضر کی شمع افر کی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سمجھ آئی، ضمیر سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کش کولے گدائی ہے چتریشی چی سلطانی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام لیا کیا اس پل پارک لیا میں ہونے والی اس عظیم الشان فرض کے انعقاد پر میں ضلع سپاہی صحابہ کے صدر شیخ احمد امین اور لیا کے تبارکن اور ضلع کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ درمیان مجھے بے باک حضرت عبد الصمد آزاد نہیں ہے. مجھے آج بڑا دکھ ہے کہ ہمارے درمیان کروڑ علی سن کا کسی بہنوں کا ایک بھائی قاری سعید نہیں ہے. مجھے دکھ ہے حافظ محمد رمضان جھرکل والا اسی کام کے انتظامات کے سلسلے میں شہادت نوش کر دیا. ہمیں اس کا دکھ لیکن میرے اس سلسلے میں جامع شہادت نوش کر دیا. ہمیں اس کا دکھ لیکن میرے بھائیوں سپاہ صاحب کیسی جماعت ہے جس کی داستان شہادتوں کی داستان، جس کی داستان قربانیوں کی داستان، جس نے اپنے لہو اس گلشن کو آباد کیا ہے، جس کے قائد کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے سے روشن کر دی گلیاں چھری رانے کی، گرچہ تنگ اچھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دیش پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہاں اس افسانے کی. میرے بھائی وقت کافی ہو چکا ہے. حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب نہایت خوبصورت انداز مفصل اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ سیرت النبی و سیرت الصحابہ کانفرنس ہم کیا سبق دیتی، سپاہ صحابہ مشن اس حوالے سے کیا ہے؟ میرے بھائیوں قرآن کے اوراق کھولنے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک نے رہنما اصول بتائے. اللہ نے قرآن اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایہ النبی حسبک اللہ، یا ایہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ قرآن ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا، اپنے رسول کو خطاب، بڑی خوبصورت بات کی. اور جب میں اس کی گہرائی میں جاتا ہوں تو میرا دل وجد کرنے لگ جاتا، میرا جی چاہتا ہے میں اس آیت کو پڑھ کر جھوم جاؤں، اس آیت کو پڑھ کر وجد آفرین ہو جاؤں، اس آیت کو پڑھ کر میں صحابہ عظمت پہ سجدہ ریز ہو جاؤں، اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کے تقدس پہ سر رکھ دوں، اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کی تحلیز پہ اپنی آنکھوں کو بچھا دوں، اپنے سر کو بچھا دوں. اس آیت پڑھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار کو جتنا صحابہ سے تھا انبیاء پاک دنیا کی کسی جماعت کے ساتھ نہیں تھا. میرے بھائیوں, قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں صحابہ کی اللہ نے شان بیان فرمائی, 750 آیات کریمہ جن میں صحابہ شان ہیں. میرے بھائیوں, تورات میں علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر ہے 11 جگہ پر, پھر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر 13 جگہ پر, انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر 9 جگہ پر, اور رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر ہے 14 جگہ پر, زبور میں داؤد علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر ہے 4 جگہ پر, رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر ہے 7 جگہ پر. قرآن پاک کھولو, اللہ کی توحید پر 2300 آیات ہیں, حضور کی شان میں 1800 آیات ہیں, لیکن صحابہ جو نہ پیغمبر تھے, نہ رسول تھے, نہ نبی تھے, نہ ان کی ذات محمد رسول اللہ کے برابر تھی, ایک جماعت تھی جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تھا, اس جماعت کا ذکر قرآن میں 750 مقامات پر ہے. اور پھر 750 مقامات جو صحابہ کی شان ہے, میرے وہ صرف ایک عنوان نہیں, صحابہ کے کردار کا ذکر قرآن میں, صحابہ کی نیتوں کا ذکر کیا قرآن نے, صحابہ کی رفاقتوں کا ذکر کیا قرآن نے, صحابہ کی محبتوں کا ذکر کیا قرآن نے, صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا قرآن نے. اب ایک طرف قرآن کا یہ انداز ہے, یہ اصول ہے, ان کا یہ وعدہ اعلان ہے, اور دوسری طرف شیعیت کا یہ عقیدہ ہے, شیعہ کا نقطہ نظر ہے. ایک طرف قرآن کا نقطہ نظر ہے, اسلام کا نقطہ ہے, پیغمبروں کا نقطہ نظر ہے, حضرت محمدیہ کا نقطہ نظر ہے, اور اسی طرف محمد بن یعقوب کلینی کا نقطہ نظر ہے, خمینی کا نظر ہے, شیعہ کا نقطہ نظر ہے. میرے بھائیوں, شیعہ سے اسلام کی ہر چیز میں ہمیں اختلاف ہے, ہر جزء میں اختلاف ہے, ہر اصول اختلاف ہے. شیعہ کے ساتھ اسلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے, شیعہ علیحدہ دین ہے, اسلام علیحدہ دین ہے, شیعہ علیحدہ راستہ ہے, اسلام علیحدہ راستہ ہے, شیعہ علیحدہ مذہب ہے, اسلام علیحدہ مذہب ہے. شیعہ کے شیعہ مذہب میں خدا کا تصور اور ہے, اسلام میں خدا کا تصور اور ہے, شیعہ مذہب میں پیغمبر کا تصور اور ہے, اور اسلام میں پیغمبر کا تصور اور ہے, شیعہ مذہب میں قرآن کا تصور اور اسلام میں قرآن کا تصور اور ہے. یہ علیحدہ عنوان ہے, لیکن جتنے بھی فرق ہیں, جتنی بھی اختلافی وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ کا ذکر کرنا ہے کہ قرآن کا صحابہ کے بارے میں کیا نقطہ ہے, اور شیعہ کا قرآن کے شیعہ کا صحابہ کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے اسلام روشنی میں. میرے بھائیوں, میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سارا قرآن یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اولائکا ہم الراشدون, اولائکا ہم الفائزون, اولائکا ہم المفلحون, اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان, اولائکا ہم المؤمنون. صحابہ پکے سچے مومن تھے, صحابہ ایماندار تھے, صحابہ ہدایت والے تھے, صحابہ کامیاب تھے, صحابہ جنتی, صحابہ اسلام کے معمار تھے, صحابہ محمد کی عظمتوں کا پرتاؤ تھے, صحابہ سالت کے پیکر تھے, صحابہ رسول اللہ تھے, صحابہ محمد کی نبوت کے جشن دید گواہ تھے, صحابہ نے قرآن دیکھا تھا, صحابہ نے محمد کو گفتگو کرتے دیکھا تھا, صحابہ نے پیغمبر کو سجدے میں دیکھا, رکوع میں دیکھا, صحابہ نے پیغمبر کو ہنستے دیکھا, مسکھا. صحابہ محمد مصطفی گواہ ہیں, اسلام کے گواہ ہیں, اسلام کا نقطہ نظر ہے. لیکن شیعہ کا نظر کیا ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتاب اصول کافی میں, شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے, یہ مسلمانوں کی بخاری شریف ہے, اس شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی ہے, اصول کافی میں محمد بن یعقوب کا ہے کہ 144,000 تمام صحابہ پیغمبر کی وفات کے بعد کافر اور مرتد ہو گئے تھے, اور ان کے دل میں حقیقت میں ایمان نہیں تھا. صرف 4 آدمی مسلمان تھے. کون 4 آدمی؟ حضرت مقداد بن اسود, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر, حضرت عمار بن یاسر. یہ 4 آدمی, 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا, کوئی دین والا نہیں تھا. اگر بظاہر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, حقیقت میں وہ منافق تھے, حقیقت میں وہ تھے. جب نبی فوت ہو گئے تو ان کی بے ایمانی, ان کا نفاق پوری امت میں آ گیا, وہ مرتد ہو گئے, زبان سے بھی پھر گئے, کلمہ نبی کا جو بظاہر کی زندگی میں پڑھتے تھے وہ چھوڑ گئے. بھائیو, لیا کے روشن ضمیروں, پڑھے گئے لوگوں, تاجروں, آؤ میں اور قرآن کی زبان میں جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نظر نزدیک صحابہ اسلام کے نزدیک صحابہ کا نام ہے اور شیعہ کے نزدیک صحابہ کیا حکم ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا اور یہ بھی بتانا ہے کہ کیا صحابہ اس موقف میں سچائی والی ہے صداقت رکھتی ہے یا پائے صحابہ کا موقف قرآن اور اسلام کا مخالف ہے؟ فیصلہ آپ نے کرانا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے باپ نے صحابہ کو خطاب کیا، سب سے پہلے کیا کہا؟ کنتم امتیں، ہے توجہ؟ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، جو بات آپ سننا چاہتے ہیں اس کا بھی ذکر انشاءاللہ کروں گا اور ابھی تھوڑا بات کروں گا، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سننا چاہتے ہیں، مجھے پتا ہے میرا روز یہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ چند منٹوں کے بعد آپ کی مراد باہر آئے گی، آنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن میری بات کو صحیح پہلے، ریل پلیٹ فارم سے گاڑی کو چلنے تو دیں، تعجب نہ کریں، میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی بات کر دی، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا ہے توجہ آپ، قرآن کے اس لفظ پہ آئیے ہم نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ قرآن ہے، اس سے پہلے قرآن کیا کہا؟ توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، یہ خطاب کس کو ہے؟ کنتم خیر امت، یہ تجھے بات میں ہے صدیق نے، یہ خطاب تجھے بات میں ہے فاروق اعظم ہے، یہ خطاب تجھے بات میں ہے عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کو پہلے ہے، آج دانشور کہتے ہیں جناب قرآن کہتا ہے تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین لوگ ہو، یہ آیت پڑھ کر اپنے آپ کو بہترین کہہ رہے ہیں، آیت پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، مسلم کتنے اچھے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے تم بہترین، اور تمہیں تو خطاب نہیں قرآن نے کیا، جن کو خطاب کیا ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، قرآن نے خطاب کیا ہے صحابہ کی جماعت کو، اور خطاب نے کہا کنتم خیر امت، اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو، صرف بہترین نہیں کہا، توجہ کریں، قرآن نے کہا کنتم خیر امت، خیر عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں خیر صرف بہتر کو نہیں کہتے بلکہ خیر کا معنی سب سے بہتر، خیر کا معنی سب سے اعلیٰ، خیر کا معنی سب سے اچھا، خیر کا معنی سب سے بہتر، خیر کا معنی ہے، قرآن نے کہا کنتم خیر امت، اے صحابیو تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہتر، ابو بکر کو کہا گیا، عمر کو کہا گیا، عثمان و علی کو کہا گیا، 144,000 صحابہ کو سب سے بہترین امت کہا گیا، شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان ہیں اور قرآن کہتا ہے سارے صحابہ بہترین امت ہے، شیعہ کہتا ہے 4 کے دل میں ایمان تھا، قرآن کہتا ہے ساری امت بہتر تھی، شیعہ کہتا ہے 4 آدمیوں نے کلمہ پڑھا اور قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ بہترین امت تھے، فیصلہ تو شیعہ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یا اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ میرے بھائی قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کا کیا اخرجت للناس کا معنی کہا میں جتنی انسانیت ہے ساری انسانیت میں تمہیں اللہ نے منتخب کیا، اخرجت للناس علماء سے مانا کرو کہ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں جتنی انسانیت ہے آباد ہے اس ساری دنیا میں صحابیوں تمہیں اللہ نے رسول اللہ کے لیے نکالا، اخرجت للناس تمہیں انسانوں کے لیے نکالا ہے، چنا گیا ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کو انبیاء میں چنا گیا ہے اسی طرح تمہیں امتوں میں چنا گیا ہے، ایسا ہو تم روئے زمین کی سب سے بڑی امت ہو، اب فیصلہ تم کرو کہ قرآن کہتا ہے سب سے بہترین امت ہے، شیعہ کہتا ہے 4 مسلمان، بات قرآن کی مانو یا شیعہ کی، ہمیں قرآن کی بات ماننی چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر ہم مسلمان بات کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ چکی اور اے پیغمبر دیکھ رہا ہے تو نے دیکھا ہے، تو دیکھا ہے کیا دیکھتا ہے؟ کہ يدخلون الله افواجا، کے اندر فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تین لشکر داخل ہو رہے ہیں، اور شیعہ ہے کہ 4 آدمی مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں دین میں داخل ہوئی، شیعہ کہتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، قرآن کہتا ہے لشکر دین داخل ہوئے، شیعہ کہتا ہے 4 مومن تھے، کہتا ہے فوجیں مومن تھی، شیعہ کہتا ہے 4 نے کلمہ پڑھا، قرآن کہتا ہے فوجوں نے کلمہ پڑھا، لشکروں نے کلمہ پڑھا، امتوں نے کلمہ پڑھا، جماعتوں نے کلمہ پڑھا، یا جو خدا فی دین اللہ افواجا، محمد تیری آنکھوں کے سامنے وہ اسلام میں آئی، تیری آنکھوں کے سامنے تو اسلام میں آئے، تیری آنکھوں کے سامنے رات اسلام میں آئی، تیری آنکھوں کے سامنے رات اسلام میں آئی، تیری آنکھوں کے سامنے گروہ اسلام میں آئے، اور اگر چار مسلمان تھے پانچ تو فیصلہ کر، مسلمان چار تھے تو 313 بدر گھر سے گئے، اور اس میں سارے سات گھر سے گئے، خیبر میں 19,000 گئے، حنین میں 12,000 گئے، صلح حدیبیہ میں سارے 14 گھر سے گئے، فتح مکہ میں 10 گھر سے گئے، تبوک میں 30,000 گھر سے گئے، بدر میں جو 14 شہید ہوئے کہاں سے آئے، عہد میں جو 7 ذبح ہوئے کہاں سے آئے، خیبر میں جو 19 ذبح ہوئے کہاں سے آئے، بنی نضیر میں جب 10 صحابہ کا جنازہ ہوا تو کہاں سے آئے، تبوک میں جو 3 شہید ہوئے کہاں سے آئے، اب پیغمبر کس سے جو ذبح کیے ہیں کہاں سے آئے، عہد میں جن کی قبریں بنی کہاں سے آئے، جن کے ہاتھ کٹے کہاں سے آئے، جن کی بیوہ ہوئی کہاں سے آئے، جو 56 صحابہ لاشوں کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیے گئے کہاں سے، شیعہ کہتے ہیں چار مسلمان تھے، کتنے مسلمان تھے اورنگاباد سے، کتنے شیعہ کہتے ہیں کتنے مسلمان تھے، اگر مسلمان چار تھے، صرف چار تھے، کلمہ صرف چار پڑا تھا، دل سے مسلمان چار تھے، خمینی بھی کہتا ہے اصل مسلمان چار تھے، کلینی بھی کہتا ہے اصل مسلمان چار تھے، باقی مجلسی بھی کہتا ہے اصل مسلمان چار تھے، مجھے بتاؤ جو بدر میں ذبح ہوئے کہاں سے آئے، جن کے ٹکڑے ہوئے کہاں سے آئے، حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، مسلم عمیر کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، سعد بن ربیع کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، اور عمر بن جمعہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، یہ لوگ کہاں سے آئے، بچوں کو یتیم آدمیوں نے کرا دیا، بیوی کو بیوہ کرا دیا، اگر تو کہتا ہے تیرے مسلمان نہیں تھے تو بتا کس طرح سے ٹکرانے والے کون تھے، اگر مسلمان چار تھے چمکتی تلواروں کے نیچے حق کو صداقت کا چمپلن کرنے والے کون تھے، اگر تو ہے چار مسلمان تھے خطاب ابن عاص کون تھا جس کی چمڑی پگھل کر جس پگھل کر انگارے بج جاتے تھے، تو کو ترس نہیں آتا تھا، یہ کہا تھا کتنے صحابہ، 144,000 میں، مکہ مدینہ کا جغرافیہ اور تاریخ پڑھو کہ مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں، کتنے صحابہ کی، کتنے صحابہ کی، کل صحابہ 144,000 قبریں مکہ مدینہ میں 10,000، باقی 134,000 قبریں، یہ تو فاصلہ تھا، جو افریقہ کے جزیروں میں جا سوئے کون تھے، جو مکران کے ساحل پہ ٹکڑے ہوئے کون تھے، جو قسطنطنیہ کے قلعے میں جن کی قبریں وہ کون تھے، جو مصر کی وادیوں میں جا سوئے کون تھے، بتاؤ انطاکیہ کے جزیروں میں جنہوں نے محمد کا پرچم بلند کیا کون تھے، فیصلہ تو کر، تو کہتا چار مسلمان تھے، یہ فیصلہ کر، ایران کے ساحل پہ جو پہنچا کون تھے، ہندوستان کی بستی میں جو پہنچا کون تھے، ملتان کے دروازہ کٹکھٹانے والے کون تھے، سیر دیبل کی بستیوں میں آ کر چراغ محمد نبوت کا جلانے والے کون تھے، فیصلہ تو کر، فیصلہ تو کر، اگر کہتا ہے کہ چار آدمی مسلمان تھے، فیصلہ یہ بھی کر کہ شام میں رومی فوج سے ٹکرانے والے کون تھے، عیسائیوں سے لڑنے والے کون تھے، اس طرح سے ہم کلام ہونے والے کون تھے، کیسے ٹکرانے والے کون تھے، ہائے کیسے اتارنے والے کون تھے، کس طرح کے توڑنے والے کون تھے، ہرکل کا والے کون تھے، یس نجر کا لاشا والے کون تھے، ساسان کی بستیوں میں کرنے والے کون تھے، افریقہ کے جزیروں میں آنے کون تھے، ہائے 70 جزیروں میں بیٹھ کر قرآن سنانے والے، اللہ کا نام بلند کرنے والے کون تھے، شیعہ کا نقطہ ہے کہ چار مسلمان، کتنا کتنے مسلمان، کہ قرآن کہتا ہے سارے جنتی تھے، یہ بات شیعہ کی مانو یا قرآن کی مانو، میرے بھائیو سپاہ صحابہ اس بات پہ لڑتے ہو کہ سپاہ صحابہ صحابہ کی بات کی ہے، قرآن کی اس بات پہ بھی غور کر تاکہ میں تجھے اپنا سناؤں، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے اعلان سنو لیا کے لوگوں کے قرآن کا، یا ایھا النبی اے حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ تو کافی کون ہوتا ہے، کافی کون ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تجھے صحابہ کافی ہے، مجھے صحابہ صرف کافی نہیں، صرف اللہ، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تجھے اللہ کافی ہے تو ٹھیک ہے بات، لیکن پتا تھا کہ ایسے کافر بھی آئیں گے کہیں گے دل سے صحابہ تیرے ساتھ نہیں، تاکہ اللہ کے ساتھ صحابہ کو ملا دوں اور ان کو باقی غیرت ہی آ جائے، خدا کے غضب سے یہ لوگ ڈر جائیں. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومعک من المؤمنین، اور تجھے کا بلال بھی کافی ہے، تجھے خاتم ولید بھی کافی ہے، تجھے فاتح مصر بن عاص بھی کافی ہے، تجھے فاتح ایران عبیدہ بن جرہ بھی کافی ہے، تجھے معاذ بن جبل بھی کافی ہے، تجھے عبد الرحمن بن عوف بھی کافی ہے، تجھے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی کافی ہے. ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ایسا بھی کافی ہے، صحابہ بھی کافی ہے. اگر چار مسلمان ہوتے تو اللہ یہ کہتا ہے صحابہ کافی ہے بلند آواز سے، اگر مسلمان صرف چار ہوتے تو اللہ ہمیں یہ نہ کہتا کہ چار تیرے لیے کافی ہے، آخر دل سے تیرے ساتھ نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے یا نہ؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی، صرف اللہ کافی نہیں، ومن اتبعک المؤمنین، اور تجھے صحابہ کافی ہیں. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بدر کے میدان میں 5000 فرشتوں نے نبی کی مدد کی اور 300 صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سب کا ذکر بھی نبی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اسلام کا نقطہ نظر ہے، ایک طرف شیعہ نظر ہے. شیعہ کہتا ہے کہ چار ساتھ، شیعہ کہتا ہے چار آدمی کلمہ پڑھا تھا، اسلام کہتا ہے سارے ساتھی تھے، سارے مومن تھے، سارے ایمان کے لمبردار تھے، سارے دل سے پیغمبر کے تھے، سپاہی صحابہ. آج پوری دنیا میں یہ چم اٹھا کر پھر رہی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں، باہر میں بھی کچھ لوگوں نے کہا اور اس کے بعد قرآن اجلاس کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ آپ پر فرقیت کا الزام ہے، آپ پر تشدد کا الزام ہے، آپ پر دہشت گردی کا الزام ہے، آپ پر الزام ہے. میں نے کہا جتنے مرضی لگاؤ، جو مرضی کہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی عزت کا پرچم، صحابہ کی بات کی جائے. کتاب چھاپی اور اس کتاب میں ابو بکر عمر کو کیا لکھا گیا؟ خمینی کہتا ہے ابو بکر سے قرآن کا دشمن کوئی نہیں، فیصلہ تم کر کے بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے سارے جنتی تھے، قرآن کہتا ہے صدیق جنتی تھا، قرآن کہتا ہے فاروق تھا، تو میں خمینی کی بات مانوں یا قرآن کی بات؟ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، آپ کے پاس فیصلہ ہے. آپ عدالت میں بیٹھے، آپ عدالت میں عدالت لگائے ہوئے بیٹھے، اتنے بڑے اجتماع میں میں آپ کی عدالت کرتا ہوں، میں آپ کے اس فیصلے کو چاہتا ہوں کہ دیکھو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہ، جس نے عثمان اور معاویہ سے بدتراش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. آہستہ بولتے ہو، تھک گئے ہو شاید. بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ ہے تو بچوں نے بات. شیعہ کی بنیاد کا اصول کافی محمد بن قلینی نے لکھی، اس میں لکھا کہ چار باقی سارے کافر تھے. دوسری اس کے علاوہ صدی کے اور 11ویں صدی کے ایک شیعہ مجتہد ملا باقر مدرسی کو دیکھو کہ ملا باقر مدرسی وہ آدمی ہے جس طرح میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں بڑی وضاحت سے لکھا کہ اب ضائع مت کرو اپنے ایمان کو تازہ رہنے کے لیے، اس کے کتابوں کی روشنی میں تم ایمان کی روشنی پا سکتے ہو. وہ ملا باقر مدرسی جس پر اعتماد کا اظہار خمینی نے اپنی کشف اسرار میں کیا، وہ ملا باقر مدرسی اپنی کتاب عین الحیات میں اور اپنی کتاب ضیاء العیون میں اور اپنی کتاب فتح القلوب میں اور اپنی کتاب بہار الانوار میں اور بہت ساری کتابوں میں تمام مصطفیٰ کو کافر و مرتد کہا ہے، لیکن اس کا کتاب آئی ہے اور اس کا کتاب کو ایران سے چھپی ہے. کتاب کا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ توجہ کیجیے. ہے توجہ نہیں؟ توجہ آپ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کیجیے. اس سے جو تازہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب تو پہلے بھی چھپی لیکن عین یہ ملا باقر مدرسی کی کتاب ہے. اس عین الحیات میں ملا باقر مدرسی ہے کہ امام جعفر صادق اس وقت نماز سے مسلح سے نہیں اٹھتے تھے اب تک چار مردوں پر اور چار عورتوں پر لعنت نہیں کرتے تھے، اس لیے مومنوں کو تھے کہ ملا امام جعفر صادق کے طریقے چلے. چار مرد کون سے تھے؟ ایک ابوبکر، ایک عمر، ایک عثمان، ایک معاویہ. عورتیں کون سی تھی؟ ایک عورت عائشہ، ایک حفصہ، ایک ام الحکم. یہ چار عورتیں، چار مرد اور چار عورتوں پر جب امام جعفر صادق مسلح پر لعنت نہیں کرتے، مسلح سے نہیں اٹھتے تھے. اب فیصلہ تم کا ہے کہ قرآن ان کو جنتی کہتا ہے، قرآن ان کی کہتا ہے، شیعہ ان پر لعنت کو واجب دے رہا ہے. فیصلہ تم کرو کہ قرآن بات مانے یا شیعہ کی بات مانے. میرے بھائیوں آہستہ بولتے ہو، کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اس کو عقیدہ رجت کہتے ہیں. یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے. جتنا مسلمانوں کا عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے. اس شیعہ کا یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ امام جب چاہے قبر سے جس کو چاہے زندہ سکتا ہے. اس کو عقیدہ رجت کہتے ہیں. 285 صفحہ حق الیقین پر اکبر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا. طواف کر کے مدینہ منورہ جائے گا. حضور کے رونے سے پہلے باہر کھڑا ہو جائے گا. لوگوں سے پوچھے گا بتاؤ رسول اللہ روز اور جو دو قبریں ہیں کس کی ہیں. حالانکہ امام کو پتا ہوگا کہ ایک ابو بکر کی قبر ہے ایک عمر کی قبر ہے. لیکن اب آکر مجلسی لکھتا ہے وہ ملون کہتا ہے کہ امام مہدی قریب جائیں گے ان کے روزے کے پاس جا کر لوگوں کو جمع کریں اور جمع کر کے کہیں گے بتاؤ ابو بکر عمر کو رسول اللہ کے روزے میں دفن کس کیا. لوگ کہیں گے ایک دونوں ابو بکر عمر رسول اللہ کے سسر تھے پیغمبر کے رفیق تھے نبی کے صحابی تھے اس لیے اس دور کے لوگوں نے رسول اللہ کے ان کو دفن کر دیا. لیکن ملا باقر مجلسی کہتا ہے امام مہدی آگے بڑھیں گے وہ کہیں گے دنیا سب سے بڑا ظلم یہی ہوا کہ ابو بکر کو رسول اللہ کے روزے میں دفن کیا گیا. اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا آگے بڑھ کر رسول اللہ کے روزے کی دیوار توڑ دے گا. دیوار توڑ کر پیغمبر کے روزے میں داخل ہو جائے گا. داخل ہو کر ابو بکر و عمر کو قبروں سے ڈالے گا اور ابو بکر و عمر کی قبروں کو ابو بکر و عمر کے دونوں کفن سے ہی سلامت ہوں گے. لوگ کہیں گے دیکھو ابو بکر و عمر سچے تھے اس لیے ان کے کفن ہی سلامت ہے. لیکن ملا باقر مجلسی کہتا ہے امام مہدی کہے گا کہ نہیں اس لیے کفن سلامت نہیں کہ یہ سچے تھے بلکہ اس لیے سلامت ہے کہ میں نے ان کو سزا دینی ہے کہ کفنوں کو اتارنا ہے. چنانچہ آگے بڑھ ابو بکر و عمر کو امام جعفر امام مہدی زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر اے عمر آج تک دنیا جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہے. تماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. جس آپ دنیا میں پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے یا آپ کبھی نہ پی جاتی یہ زنا دنیا میں کبھی نہ یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. وہ ملون کیا اس کے بعد ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر آئیے ہمیں معاف کر دے لیکن ابو بکر عمر کی یہ معافی قابل قبول نہیں. اس کے بعد ملا باقر مجلسی کہتا ہے امام مہدی آگے بڑھ کر ابو بکر کفن اتار دے گا. ان کو قبر سے نکالا کفن اتار کر ان کو ننگا کر ننگا کر کے مدینہ کے چوک دونوں کی لاشوں کو لٹکا دے گا اور ان کے جگہ پر کوڑے برسانا شروع کر دے گا. کوڑے ہنستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. آج گلگت کے جلسے میں کہتے ہیں وہاں کے شیعہ کو خوش کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے دو اعلی افسروں نے خصوصی طور پر مجھے کہا کہ یہ بات آپ کہنا چھوڑ دیں وزیر اعظم کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں. کہنے لگے وزیر اعظم صاحب نے تو گلگت میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دیا کہ جو علماء شیعہ کافر کہتے ہیں ان کو پھانسی دو. میں نے کہا جناب نواز صاحب شیعہ کو خوش کرنے کے کہتے ہیں اور میں گنبد شیعہ کو خوش کرنے کے لیے شیعہ کو کافر کہتا ہوں. ہمارا یہ موقف ہے تم شیعہ کو خوش کرو ہم گنبد خضرا خوش کریں. ہمارا یہ موقف ہے یا نہیں. ہمارا یہ موقف سب پر مبنی ہے یا نہیں. نواز شریف کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ لوگ شیعہ کافر کہتے ہیں. نواز شریف یہ کہتا کہ مجھے افسوس ہے لوگ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں. مجھے افسوس کہ لوگ فاروق اعظم کو کافر کہتے ہیں. تجھے شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. صدیق اکبر کے بارے میں یہ لفظ لکھا گیا تکلیف نہیں. فاروق اعظم کافر اور جہنمی لکھا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں. فاروق اعظم کو شرابی اور زانی لکھا گیا تجھے تکلیف نہیں. اور دنیا کے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی یہودی میں یہ جرم کہ فاروق اعظم کو گالی دے. لیکن شیعہ نے صرف ایران میں نہیں پاکستان کے شیعہ نے فاروق اعظم کو گالی دی. آرا میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا. ہاں میں دیکھتا اگر نواز شریف کا پتلا جل جاتا اور حکومت خاموش رہتی. اگر صدر اسحاق کا پتلا جلایا جاتا تو خاموش رہتی. اگر وہیں پتلا جلایا جاتا تو حکومت خاموش رہتی. فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا. فاروق اعظم کے پتلے کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا. ہائے ایک عرب والا سڑکوں پہ فاروق اعظم کو گالی گئی. زمین نہیں پھٹی آسمان پھٹا. ہمیں روکتے ہو کہ ہم شیعہ کو کہاں پر ہمارا باپ بھی نہیں روک سکتا. نواز شریف، شیعہ کو کافر کہنا میری عبادت ہے، عبادت کسی کو کافر کہنا عبادت ہے، لیکن شیعہ کو اس لیے شیعہ نے صحابہ، اس لیے شیعہ کو لوگ مسلمان سمجھ اپنا ایمان تباہ کر رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب یہ روکے گا کون؟ جنرل ضیاء الحق کے موقع پر میری جماعت کے 10,000 کو انہوں نے نعرہ لگایا شیعہ کافر کا، اگر تجھ میں جرات تھی تو روک کر دکھاتا، اس وقت روک لو۔ اور اب کہتے ہیں جناب اسمبلی میں بل لائیں گے صحابہ پر پابندی کا، میں نواز شریف سے کہتا ہوں جلدی بل لاؤ، جلدی تو کاٹ جا رہا پکڑ نہیں کاٹ جا دیا۔ ٹھہرو، کٹ جا سپ کر لائی کٹ، ٹھیک ہے لوڈ جائے سپ، یہ لاؤڈ سپیکر بھی نواز شریف کا حامی لگ رہا ہے، چنگے رہے حکمرانوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی یہ بھی ادھر ہے، ہاں جی اگر آپ توجہ کریں گے تو آواز پہنچے گی، توجہ ہے، ہے آپ کی توجہ؟ چلو یار چھوڑو، نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نواز شریف تم نے کہا کہ شیعہ کو کافر کہنے ملک کا امن خراب ہوتا، ابو بکر صدیق کو کافر امن خراب نہیں ہوتا، فاروق اعظم کو کافر لکھنے سے امن خراب نہیں ہوتا، یاد رہو سپاہ صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی۔ تم نے کہا کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگائیں اور اس پابندی کا بل اسمبلی میں پیش کریں گے۔ میں آج تم سے کہنا چاہتا ہوں، سرزمین پہ ہزاروں پر کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف جلدی کرو بل اسمبلی میں لاؤ، میں دیکھوں گا پاکستان کی قومی اسمبلی کا کون سا ممبر صحابہ پر پابندی پر دستخط کرے گا۔ سپاہ صحابہ پابندی پر دستخط کر کے ممبر جائے گا کہاں؟ اے اسمبلی کے ممبروں، سنیوں سے ووٹ لے میں تمہیں شیعہ کی چمچا گیری کرنے دوں گا، تمہیں ووٹ سنیوں سے لیے ہیں، اسے ووٹ لے کر شیعہ کی بیسی کرو، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، کر کے دیں۔ اگر تم نے شیعہ کی کرنی ہے تو ووٹ شیعہ کے نام، سنیے ووٹ لے کر کیا ہوگی، اور جو اسمبلی کا ممبر صحابہ پر پابندی کی تائید کرے گا آئندہ الیکشن میں اسے اس کا خمیازہ کرنا پڑے گا، یا نہیں پڑے گا؟ صحابہ اس پوزیشن میں ہے تمہیں خمیازہ بھگتائے، تمہیں چڑے چبوائے۔ اور مجھے بات کی بڑی خوشی ہے کہ مولانا آدم پاک نے جب اسمبلی کے اجلاس میں یا ایم این اے ہاسٹل میں کئی دن پہلے گئے
یہ ناموسی صحابہ کے دل پر دستخط کرانے تو ہمیں کسی ایم این اے نے انکار نہیں کسی جس نے انکار کیا اس کا نام ہوگا نام وقت آنے پر بتاؤں گا لیکن کسی آدمی نے عام طور پر جب ہم بیل لے کر گئے خوشی سے کہا سائیں گھن نہ ہو ٹھیک ہے یہ کوئی احسان بھی ہم پر نہیں کیا ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے ووٹ ہمارے ووٹوں سے جیتے ہیں ہم نے کوئی خوشی سے لی کہ کل کو کوئی کہ سائن کیے تھے تو جیتے ہو سنیوں کے ووٹوں سے جیتے سنیوں کے علمی ووٹ سنیوں کا ووٹ اہل حدیث ووٹ سنیوں کا ووٹ پابندی ووٹ سنیوں کا ووٹ جس پارٹی میں مرضی کوئی ہو جو سنی ہے وہ سپاہ صحابہ یاد رکھو جو سنی سپاہ صحابہ کے موقف کا حامی ہے خواہ وہ پیپل پارٹی میں ہو خواہ مسلم لیگ میں ہو خواہ وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو آل حدیث ہو جو ہمارے موقف کا حامی ہے سپاہ صحابہ کو گلے سے لگائے لگانا چاہیے یا نہیں اور اس ہمارے دل پر تو پی ٹی کے کئی ایم ایل اے نے دستخط کیے یہ بھی بات یاد رکھو مسلموں نے دستخط کیے ہیں لیکن جنہوں نے جو دستخط سے کترائے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کائے ہیں یا کترایا ہے کہ اسے اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا تم پابندی کی بات کرو ہم تو دل کے دستخطوں کا بھی حصہ ہیں تم پابندی کی بات کرتے ہو پابندی کی جو نہیں کوئی گل نہیں اوکھڑا پکڑے چلے جانا وا جب لوڑ پہنی ادو دسا گے ہجے تو ہوں پوچھ کے کرو گے دسو جب لوڑ آئے گی ادو دسو ادو اشتہار چھاپا گے اشتہار چھاپنا کہ نہیں چھاپنا اور نواز شریف صاحب یہ کافر کہنا نسخہ کیمیا ہے نسخہ یہ کیمیا نسخہ اور یہ مرب ہے مجرب یہ ہے اور یہ نسخہ تم بھی آزما کے اور الیکشن میں تمہارے لیے سپاہی صحابہ جب کافر کا نعرہ لگاتی تھی اس وقت تو تمہارا دل نہیں دکھتا تھا کیونکہ ووٹوں کا سوال تھا اس وقت تو نہیں لگتے تھے کیونکہ نعرے کہ تم کہتے تھے بے نظیر کے خلاف نعرہ لگ رہا ہے وہ شیعہ عورت ہے تم اس سے خوش اب جب جنگ میں تمہیں الیکشن کا مزہ ہم نے چکھایا تو اب تمہیں پہ نواز شریف صاحب کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی کا کان رکھتا ہے دریا کی روانی پہ نہ جا ہم دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں اشارہ کرتے ہیں طوفان ہی ابھارا کرتے طوفان ہی ڈبویا کرتے جنرل فتح کے جنازے میں نواز شریف صاحب گئے ان کو کافی پتا ہے کافر اسلام آباد میں جنرل ضیاء کی برسی میں جو نعرہ لگا تھا وہ کافر کا نہیں تھا وہ نعرہ لگا تھا قاتل شیعہ قاتل قاتل جنرل ضیاء کے قاتل شیعہ ہیں کہ قاتل شیعہ تھا چونکہ تو کافر کا تجربہ تھا ان پر بھوت سوار تھا کافر کا انہوں نے کہا یہ کافر نہ کہو لڑکوں نے کہا اچھا تمہیں وہ بھی یاد کرنا ہے کافر شیعہ ٹھیک ہے اور جنرل فضل حق کے جنازے میں نواز شریف صاحب جنازے کے پاس بیٹھے تو 500 لڑکا سپاہی صحابہ کا جنازہ گیا اور ان کی جیبوں میں سپاہی صحابہ کا اور یہ بیگ لگے ہوئے تھے مسلم لیگ کے بیگ لگے ہوئے سیکورٹی والوں نے کہا مسلم لیگ کے اندر تو اب وہ بیگ والے صاحب ہیں جب بیگ والے اندر گئے تو انہوں نے بیگ پاس جیب میں ڈال دیا جھنڈے نکال کر سپاہی صاحبہ کے کھڑے کر دیے اور جب جھنڈے نکال تو نواز شریف صاحب اکیلے اندر تھے اکیلے سیکورٹی والے کہتے جی ہم ٹھیک جانے یا نواز شریف جانے اندر کیا جاننا تھا اندر سپاہی صاحبہ جانے یا نواز والے یہ ہو گیا اب جنازہ اندر پڑا اور جھنڈے ہاتھ میں پکڑے جھنڈے ہاتھ میں پکڑ کر سپاہی صاحبہ والے کہتے کافر شیعہ کافر اب نواز شریف صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تو اس کے سر کی طرف خاص طور پر کافر شیعہ کا پریشانی ہو گئی ان کو یہ کیا ہو گیا تجربہ کافی ہے کہو تجربہ ہے کافر کا نواز شریف صاحب یہ نسخہ کیمیا اور یہ عام ہے اور یہ نسخہ کیمیا اور یہ ہاضمے کے لیے بھی درست ہے ہاضمے کے لیے بھی درست ہے خیر المدارت کے جلسے میں وہاں آئے وہ جیانے ہمارے بھی وہاں پہنچے تو وہاں صاحب سے تو ان کو ٹائم نہیں ملا لیکن کمشنر صاحب ملتان تھے تو ایک والے نے ان سے کہا جی میں نے آپ سے بات کرنی کرنی آن اپنا قریب کیا تو جیالے نے کہا کافر کیا کافر یہ ہر طرح کا مزہ ہوتا. یہ میں بتاؤں, صحابہ کرام کو شیعہ نے کافر لکھا, اس کا حکمران اور تم نے بھی نوٹس نہیں لیا, اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ اور ان کتابوں کو فوراً ثبت کرتے, ان مصنفین کو تم سزائے موت دے, یہ گستاخی صحابہ کڑوں سے کاٹ دیتے, یہ نعرہ کبھی نہ لگتا. ٹھیک ہے, یہ ریئیکشن ہے یا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ پیپل پارٹی والے ہمارے سن میں, پیپل پارٹی کی میٹنگ, اس میٹنگ میں دو شیعہ تھے, باقی سارے سنی تھے, آپس میں لڑ پڑا, شیعہ اور سنیوں کی لڑائی ہوئی, تو سنی کارکنوں نے اٹھائی اور کہا کافر کافر شیعہ, کر اس کے مار کر کہا کافر کافر شیعہ. یہ نسخہ کی بھی رہتا, یہ دیکھو ایک سال پہلے نواز صاحب کو لاہور میں گورنر آئے, غلام حسین کی کتاب تحفہ جعفریہ دکھا جس کے 250 صفحے, اس ملون نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے پھر بیوی کے پاس آئے, یہ تفسیر ہے. اس کتاب کی بات رکھ کر نواز شریف صاحب کی کانوں کو ہاتھ آتے تھے, مولانا عبدالستار خان نیازی کیسے نکل گئی, انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دل ہے, بڑا فریب ہے, لاؤ میں کتاب ہوں گا. لیکن آج ایک سال بعد 28 ستمبر 1991 گورنر ہاؤس لاہور سے آج شروع ہو گیا اگلے سال کا, پھر تک وہ کتاب ضبط نہیں ہوئی. اتنی بڑی گستاخی, اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی بسی, اور اس کفر کے بعد سٹیچر کے بعد اور نشان دہی کا تم مجھے کہتے ہو کہ میں شیعہ کو کہتا ہوں اس تحریر کے بعد. اور اس اجلاس میں 400 موجود تھے, میں بھی اس میں موجود تھا, سپا کی طرف سے مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے, مولانا اعظم طارق صاحب تھے, ہم نے پورا لیکچر پورے اجلاس کے سامنے پیش کیا. خمینی کی کتاب کشف اسرار میں آ کر سنائی, جس میں 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی بدماشی اور گھٹائی سے لکھا تھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق. میرے بھائیوں, ان تحریروں کے بعد, اس لیڈر کے بعد جب میں نے حکام میں وہ کتابیں پیش کی تو حکومت کو یہ تھا کہ اس کو ضبط کرے, چاہیے تھا یا نہیں؟ قرآنوں نے وہ کتابیں ضبط لکھ, اب دیکھیے اسی غلام حسین نجدی نے ایک نئی کتاب لکھی, یہ تازہ کتاب غلام حسین نجدی جس کو 2-3 مہینے ہوئے, آپ کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل. کیا نام ہے؟ نسخ خلافت. یہ کتاب ہے غلام نجدی کی تازہ کتاب ہے, اگر ایک پہلے اس کی کتاب ضبط ہو جاتی تو سزا دی جاتی, اس کا ایکشن لیا تھا, یہ کتاب وہ لکھتا؟ یہ نسخ خلافت بلا فصل. اس کتاب میں صدیق اکبر کو 100 اور ان کا بات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, 236 صفحہ نسخ خلافت بلا کا, اس 236 صفحے میں یہ منون کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور ابلیس کا ایمان برابر. بلند آواز سے لانا کرو, بلند آواز, بلند آواز سے, بلند آواز. نسخ خلافت بلا فصل غلام حسین نجدی کی اس کتاب کے بعد اس تحریر کے بعد میرا فرض نہیں کہ میں شیعہ کو چوکوں چوراہے کافر کہوں, فرض ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آج سپاہی صحابہ کھلے عام شیعہ کو کافر کہتی ہے, حق بجانب ہے یا نہیں ہے؟ ہم حق ہیں یا نہیں ہے؟ حکمرانوں تو بندی لگا دیکھو, تیری جماعت کا 8 سال کے بچے سے 80 سال کے بوڑھے تک شیعہ کو کافر کہتا رہے گا, دنیا کوئی طاقت حق کو صداقت کی نہیں سکے. حکمرانوں ٹھہرو, وقت بہت ہو گیا, میری بات سنا. اس لٹریچر کے بعد, اس پر کے بعد شیعہ کو کافر کہنا چاہیے, حکومت روکے تو تب بھی کہنا چاہیے, حکومت روکے تو کہنا چاہیے, اگر روکے تو تب بھی, اگر ان کے تب بھی. لیا کے افسروں, اس بات پر میرے کارکن جھگڑو کہ شیعہ کو کافر نہ کہو. کیوں؟ کہ ہم شیعہ کو کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کو کلے پر کہا. یہ کتاب ہے, دیکھ یہ کتاب ہے شیخ ثقیفہ. ایک سال ہو گیا پورے وقت میں اس کتاب کے خلاف میں احتجاج, میری جماعت احتجاج کر رہے ہیں, مولانا آدم طارق صاحب احتجاج کر رہے ہیں, لیکن یہ کتاب حکومت نے دکھنے کی. کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ اور علی اکبر شاہ کراچی کا ملعون مصنف ہے. اس میں یہ کتاب بھی ہے. اس کتاب میں یہ نام کرتا ہے کہ ابو بکر بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا, تم اس کے ساتھ چھپ جاؤ, تمہیں حکومت مل جائے گی. کیونکہ ابو بکر بچپن سے نبی کی تلاش میں تھا. جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا, جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیا 13 سال مکے میں, پھر 10 سال رہے, رسول اللہ فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کسی پہ قبضہ کر لیا تاکہ اقتدار آئے دور آئے. وہ پاگلو اور صدیق نے جب پڑا تھا 40,000 درہم کا تھا, اور جب اس کا جنازہ اٹھا تو خدمتاتیوں کا لباس تھا. اس نے تو اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا, اس نے تو بیٹے سے کہا تھا میں چلا جاؤں تو اسے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. تو بیٹے نے کہا یہودی کیا کہیں گے, مسلمان خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا. تو صدیق نے میرا گزارا انہی خدر کے پرانے کپڑے میں جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کو آ جائے گا. میرے بھائی اس ابو بکر کے خلاف یہ کتاب چھپی, اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ ایسی گستاخی, ایسی بدماشی ہے, ایسی عیاری ہے, کوئی شخص کسی دشمن کے خلاف یہ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن صدیق اکبر اس میں لاوارس ہو گیا, جس کو رسول اللہ نے کھڑا کیا اس کا وہ لاوارس تھا. اس کی عزت و آبرو کے لیے میں اور آپ کچھ نہیں کر سکے. یہ ٹائٹل دیکھو, ٹائٹل پر ابو بکر کا نام لکھا, نیچے کتے کا کارٹون بنایا. اس تاریخ اس کتاب آپ ٹھہرو, قیامت کے دن اگر صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو 150 روپے لٹا دی تھی, میں نے تو کپڑے پہن کر تیری آبرو کو بچایا تھا, تیری آبرو کی حفاظت کی تھی, اے اللہ رسول میرا نام لکھ کر پاکستان میں تھے کتوں کے فوٹو بنائے, کارٹون بنائے. مولوی خاموش رہا, پیر خاموش رہا, چودھری خاموش رہا. بتاؤ لکھے جوانوں قیامت کے دن کیا جواب دو؟ سپاہی صحابہ اتمام حجت کرنا چاہتے, سپاہی صحابہ دہشت گردی کا, سپاہی صحابہ کو تقریب کا کہہ کر, سپاہی صحابہ کو فرقہ پرور کہہ کے اس کو تسلی دینے والوں, آؤ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, ہماری ذاتی کوئی لڑائی, ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایران کے انقلاب کے بعد, خمینی صاحب کے بعد صحابہ کو کھلے عام کا رکھا, صحابہ کو مرتد و منافق لکھا, صحابہ کو نعوذ باللہ شیطان اور ابلیس کا سپاہی صحابہ اس کے رد عمل کے طور, اس کے ریئیکشن کے طور پر احتجاج کے طور 1985 میں مارد وجود میں آئی ہے. سپاہی صحابہ اس موقع پر پیسے بنا کھا چکی ہے, حق نواز کا لاشا, اشار القاسمی کا لاشا آ چکی ہے. سپاہی صحابہ عسکری پہن سکتی ہے, بیڑی پہن سکتی ہے. صحابہ کا لیڈر, سپاہی صحابہ کا کارکن بچے یتیم کرا سکتا ہے, بیوی کو بیوہ کرا سکتا ہے, لیکن جس نے صحابہ کافر لکھا اس کو کافر کہنے سے تو نہیں آ سکتا ہے. تخت پیدار پہ چڑھ کر, ہنسیوں پہ چڑھ کر, جیلوں میں جا کر یہاں کے کفر کا اعلان کرنا ہم مذہبی سمجھتے ہیں. حکمرانوں پابندی دیکھو, حکمرانوں جیلوں میں ڈال دیکھو, حکمرانوں گولیاں مار دیکھو, حکمرانوں ہمیں رٹانے کے لیے جو ہر بات ہو سکتا ہے کر گزرو. یہ ہماری ذات کی نہیں ہے, صحابہ کی عزت کی جنگ ہے, رسول اللہ کے کی ناموس کی جنگ ہے. ہم اس سے بڑی قربانی دے کر بھی صحابہ کے تک بلند آواز سے سمجھ میں آ گئی ہے بات, ہمارا موقف سمجھ میں آ گیا ہے. اگر سپاہی صحابہ پر تم نے یک طرف پابندی لگائی, یک طرفہ صحابہ کے خلاف لٹریچر پر پابندی نہ لگائی, صحابہ کے خلاف لکھنے والوں کو پھانسی نہ, اور ہم پر پابندی لگائی, ہم اس پابندی کا منہ تو جواب دیں گے. دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہی صحابہ ساتھ دو گے؟ بلند آواز سے دو گے؟ اور جو ساتھ دیں گے ایک بڑا بھی اعلان کرنا, بیٹھ جائے کوئی آدمی اپنی جگہ پر, ضائع مت کرو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ شروعی اعلان یاد رکھیں, سپاہی صحابہ نے سیلاب کے اس وقت تک 1.5 کروڑ روپیہ میں تقسیم کیا, اور موجودہ حکومت وہ کھلا چکی, ہمارے خلاف طرح طرح کے الزامات لگا, لیکن سپاہی صحابہ نے پورے ملک میں امدادی کاروائیاں جاری رکھی, اور یہاں بھی سیلاب زدگان کے لیے, اور جو لوگ سپاہی صحابہ کے جیلوں میں پڑے, جو لوگ پھانسی کی سزا کے منتظر ہیں, اور جو بے گام ہیں ان کے لیے میں آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ میں آپ حصہ لیں, حصہ ڈالیں گے بلند آواز سے, حصہ ڈالو گے, اس کے لیے ہمارا جہاں سپاہی صحابہ ویلفیئر ٹکٹ موجود ہے، 50 روپے کا ٹکٹ یہاں موجود ہے، آپ یہاں مسلمان جتنے لوگ یہاں موجود ہیں 50 روپے آج اس سٹال پر جمع کرائیں اور ٹکٹ حاصل کریں، ٹکٹ کے بغیر نہ جائیں کوئی شخص، 50 روپے کوئی زیادہ نہیں، چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں سیلاب زدگان کی امداد کی جاتے ہو، پورے ملک میں آپ چاہتے ہو بیوگان کے لیے اور مقدمات کے لیے سپاہی صحابہ سے تعاون کیا جائے، جو کہتے ہیں چاہتے ہیں ہاں کریں، میں آپ سے کہوں کہ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص 50 روپے نہیں دے سکتا تو اس سے کہوں گا 10 روپے 20 روپے 4 روپے وہ دے کر بھی رسید لے سکتا ہے، سٹال یہاں موجود ہے، کوئی شخص سٹال سے ٹکٹوں کے بغیر نہیں جائے گا، آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں میرے بھائی؟ اسی طرح ہمارے حافظ خان صاحب شہید ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرنی، قاری فاروق صاحب جو اور ان کے ساتھی جیل میں ہیں کوٹتو سے، قاری فاروق صاحب ان کی رہائی کے لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ بیان ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے، تو چودھری مختار صاحب سٹال لگائے ان سے ٹکٹ وصول کر کے جائیں، اور اس کے علاوہ میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ گیا ہے، جن کو سمجھ میں آیا کھڑا کریں ہاتھ اونچا سیدھا، اپنے بل کے کھڑے ہو جائیں سارے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ کھڑا کریں، کھڑے ہو کر سپاہی صحابہ کا موقف جن کو سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کریں، اور یاد رکھیں اپنے اپنے حلقے سے صحابہ کا یونٹ بناؤ گے یونٹ، جو یونٹ بنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں، سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے پرچم لہراؤ گے اور صحابہ کے دفاتر قائم کرو گے، واہ وانا الحمد للہ بلال ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ و اے اللہ حافظ رمضان صاحب مولانا آزاد قاری سعید شہید اے اللہ ان کے دربار